نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سورة آل عمران کی آیت ہے. آپ فرما دیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، یعنی اپنے امتیوں کو، کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑی عنایت فرمانے والے ہیں. سارے دین کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے کبھی فلاح نہیں ہو سکتی. دعویٰ ہے، دعویٰ کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ سے ہم حق تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. یہ دعویٰ اگر ہے سچا، ثبوت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. محبت کا دعویٰ تو صرف دعویٰ کرنا تو آسان ہے، اس کا اتنا فقدان ہے آج کل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو تو بالکل ہی پس پوش ڈال رکھا ہے. چنانچہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے یاد ہے، جیسے میں سامنے سن رہا ہوں، فرما رہے تھے ایک مرتبہ اپنے بیان میں مجلس میں، ایک عالم صاحب آئے اور انہوں نے بیسن پہ کھڑے ہو کے وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھائی بھی. تو حضرت نے ان سے فرمایا، حضرت دادے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے نماز پڑھی بھی پڑھائی بھی، لیکن آپ کے وضو میں کوئی چیز سنت کے مطابق تھی نہیں، نہ قبلہ ہوئے تھے، نہ آپ نے جو مسنون دعائیں پڑھی. وضو تو ہوا، جائز تو سب کچھ ہے، جائز ہے، وضو تو ہوں گے، بے نور نماز بھی بے نور. سنتوں کا اہتمام بہت بڑی چیز ہے. علم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنتیں چھوڑ دی جائیں. ہمارے تو ہمارے سنتیں اس لیے تھوڑی ہی چھوڑ دی جائیں. اچھا معلوم ہوگا کہ سنت اس لیے چھوڑ دو، اب علم کے زور سے یہ کہتے ہیں کہ یوں بھی جائز ہے. جائز تو ہے، کیونکہ مجبوری کا حکم ہے، مجبوری میں جائز پہ عمل کیا جاتا ہے. سنت کو قصدن چھوڑنا خود ہی جائز نہیں، قصد و اختیار ہے پھر بھی چھوڑ دیا سنت کو، یہ کہاں جائز ہے؟ بہت فقدان ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی سنتوں کا خیال رکھیں کہ قبلے کی طرف انگلیاں ہیں یا نہیں ہیں. جب ہم نیت باندھتے ہیں تو ہاتھ کی ہتھیلیاں اٹھ کر کانوں کی نو تک آنی چاہیے انگوٹھا، اور قبلے روح ہونی چاہیے ہتھیلی صاف. جیسے جب آپ رکوع میں جائیں تو گھٹنوں پہ ہاتھ ہوں، مضبوطی سے انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، سجدے میں انگلیاں بند ہوں، قبلہ روح ہوں، اور پیر کی انگلیاں بھی قبلہ روح ہوں. یہ اہتمامات کرنی پڑیں گے. سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے سکھائے ہیں وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. اب چنانچہ حیرت کی بات ہے، ایک عالم صاحب نے بھی تقریر کی یہیں پہ ہماری مسجد میں ہیں قریب میں، ماشاء اللہ علماء میں سے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور کہیں پہ وہ نماز کے اس میں آیا کہ یوں قبلہ رو ہونا چاہیے ہاتھ، یوں بتایا، اس کے بعد فوراً کہہ دیا کہ یوں بھی نماز ہو جاتی ہے، اتنا بھی اٹھاؤ تو ہو جاتی ہے، اتنا بھی اٹھاؤ تو ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، بے شک ہو جاتی ہے، جائز تو ہے، لیکن سنتوں کو بتانا چاہیے، سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بغیر سنت کے اہتمام کے اگر جھیل دیں گے تو سنت سے ہٹتے چلے جائیں۔ سنتی جو مقصود ہے نا، اس کو اختیار کرنا پڑے گا، ہٹ دینے سے چلیے جہاں سے کھل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے، تو فرمایا اللہ تعالی نے یعنی حق تعالی نے یہ فرمایا کہ، اور شیطان نے یوں کہا، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے یوں کہا کہ میں ان کو اور بھی تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے، جیسے داڑھی منڈانا اور بدن گدوانا وغیرہ۔ یعنی تبدیلی تو صورت بگاڑتا ہے، یعنی بعض تبدیلی تو صورت بگاڑنا ہے اور حرام ہے، جیسے اوپر مثالیں لکھی گئیں، اور بعض تبدیلیاں صورت کا سنوارنا ہے اور یہ واجب ہے، جیسے لبے ترشوانا، ناخن ترشوانا، اور بعض تبدیلی جائز ہے، جیسے مرد کو سر کے بال منڈا دینا یا کٹا دینا، یا مٹھی سے زیادہ داڑھی کو کٹا دینا۔ اس کا فیصلہ شریعت سے ہوتا ہے، نہ کہ رواج سے، کیونکہ اول تو رواج کا درجہ شریعت کے برابر نہیں، دوسرے ہر جگہ کا رواج مختلف، پھر وہ ہر زمانے میں بدلتا بھی رہتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضع وغیرہ میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ کفار کی اگر مشابہت کو اختیار کرے گا، آگے لکھا ہوا ہے، یعنی کفار، جو کفار و فساق، کفار تو کافر اور فساق فسق کرنے والے، یعنی گناہ پہ اصرار کرنے والے، گناہ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم تو یوں نہیں کریں گے، یہ ارادہ جو کر لیتے ہیں فساق کر لیتے ہیں۔ فاسق کی تعریف سے اش کام اٹھتا ہے، فارسی کو سو کہتے ہیں جو گناہ کا چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ ایک تو مسلمان ہے جو گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے، ایک نہیں تو فاسق ہے، نہیں گناہ کریں گے، اصرار ہے گناہ کا۔ فرمایا جو کفار و فساق کی غذا بناوے گا وہ گناہ میں ان کا شریک ہوگا۔ اب ہم کھانے پینے میں دعوتوں میں کفار و فساق کی غذا بنا لیں، ہم شریک ہو گئے، یہ شریک ہے، کس سے کیسے ہمت ہو جاتی ہے؟ کھانے کا وقت آیا تو کفار کی طرح سے بوفے کر دیا، تو کھڑے کھڑے لوگ پلیٹیں کھڑے کھڑے کھاؤ، ساری تو بالکل کفار کی وضع ہے۔ جب یہ کفار کی وضع اختیار کی تو ان میں شریک ہو گئے گناہ میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ہے، ہر وقت رحمت ہی رہے، پھر فرما رہے ہیں لعنت۔ اب سوچیں ذرا کس قدر سخت معاملہ ہے، سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا رحمت، اللہ تعالیٰ کی تمام تجلیات رحمت کا مورد و مرکز، رحمت للعالمین کلام پاک میں فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہاں لعنت فرما رہے ہیں، تو کوئی بات تو ہے تب تو لعنت فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ بہت دور ہے، حضرت سبید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے، جو شخص زینت کے لباس کو ترک کر دے اس حالت میں کہ وہ اس کے پہننے کی استطاعت و قوت رکھتا ہے. اور کسی دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص زیب و زینت کے لباس کو کسر نفسی یا تواضع کے طور پر چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو عظمت و بزرگی کا لباس پہنائے گا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے نکاح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھے گا. آپ لوگ نکاح شدہ بادشاہ تاج لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لٹکانا پاجامہ تہمت کرتے اور صافے میں بھی ہو سکتا ہے. جو آدمی تکبر کے خیال سے پاجامہ تہبند کرتا یا صافے کا شملہ زیادہ نیچے لٹکائے گا اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر سے بھی محروم ہو جائے کوئی کیا رہ گیا. مسلمان تو صاحب وہی ہے جس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی ہو, قلبی تعلق ہو, تب تو مسلمان ہے. مسلمان اور قلبی تعلق نہ ہو کہتے ہیں جان دینے کو تیار ہے, سچ کہتے تیار ہو فلاں کر دیں گے فلاں کر دیں گے, اور سنتوں کا کیا ان کو کچل دو. کیسی تمہاری ہڑتال کریں گے, ہڑتال سنت ہے, کہیں سنت کے خلاف کی ہمت ہوئی. سنت کے خلاف کی ہمت ہو جانا اور کہیں دین کے لیے کر رہے ہیں, اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے سنت کو چھوڑ رہے ہیں اور سنت کے خلاف طریقہ اختیار کر رہے ہیں, علی الاعلان اور تمام بڑے بڑے متفق. انا للہ وانا الیہ راجعون. خرد کا نام جنو پڑ گیا اور جنو کا نام خرد. خرد کہتے ہیں عقل, عقل کا نام پاگل پن, پاگل پن وہ کہتے ہیں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. جنو کا نام خرد پڑ گیا اور خرد کا نام جنو, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. میں یہ کہتا ہوں آج کل جو حالات ہیں شیر یاد آتا ہے متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, وہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. کس نے اڑا دیا سارا کا سارا سنتوں کو چھوڑ کر ان کی سیدھی باتوں میں. ایسا ہمارے بزرگوں نے سنت کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ مرتے وقت بھی سنت کو نہیں چھوڑا. چنانچہ ایک بزرگ تھے ان کو وضو کراتے تھے ساتھ این نزا کا عالم ایسا ہوا انہوں نے اس حالت میں ہے خلال داری کا چھوڑ دیا سنت. اس حالت میں بھی انہوں نے ہاتھ بڑھایا کس طریقے سے کٹ کر اس کے کھانے کو مدد نہیں کی, اپنی قوت سے اٹھا گیا. سنت کا سنت کا تو اتنا اہتمام ہے کہ سنت ہی سب کچھ ہے. سنت کے خلاف کیسے فلاح ہو سکتی, کیسے برکت ہو سکتی, کیسے رحمت ہو سکتی, کیسے کامیابی ہو سکتی. اور کچھ نہ کرو, سنت کے مطابق زندگی گزارو, ظاہری اور باطنی سنتوں پہ عمل کر لو, دیکھو فلاح ہوتی کہ نہیں ہوتی. آخر حق تعالیٰ یوں کیوں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب حق تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے پھر کیا رہ گیا. پیری مریدی کا بیان لوگ تو چڑھتے ہیں, ہم بھی میری عادت کچھ ایسی خراب ہے خود بھی جاتا وہی سفر جس سے لوگوں کو چڑھے وہی مضمون نکلا. میں حکیم الامت اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ متفق علیہ علماء کے سردار تھے اپنے وقت کے, تمام اہل حق علماء تھے, کسی ایک نے بھی ایک انگلی نہیں اٹھائی. جتنی باتیں بھی بہشتی زیور میں دین کی ہیں وہ سب عین قرآن و سنت ہیں صاحب, اتنا سا نہیں ہٹے. اور ہٹے کیوں, کیوں ہٹے حکیم الامت سنت کیوں ہٹے؟ ارے معمولی مسلمان نہیں. فرمایا کہ مرید بننے میں کئی فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ دل کے سنوارنے کے طریقے جو اوپر بیان کیے گئے ہیں جو اب تک مختلف میں آیا, مثلاً شکر کرو, صبر کرو, شکر اور صبر کے طریقے، اللہ کو راضی، وہ اللہ کی مشیت پہ راضی رہنے کے طریقے، تفویض، اور یہ جو برائیاں ہیں حسد اور کینہ اور جو وقت بھی اس کو نکالنے کے طریقے بیان کیے گئے مختلف مجالس میں اس کے بارے میں ہوتا ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک فائدہ یہ ہے کہ دل کے سنوارنے کے طریقے جو اوپر بیان کیے گئے ہیں ان کے برتاؤ کرنے میں کبھی کم سمجھی سے غلطی ہو جاتی ہے، پیر اس کا ٹھیک راستہ بتلا دیتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کتاب میں پڑھنے سے بعض دفعہ اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ پیر کے بتلانے سے ہوتا ہے. ایک تو اس کی برکت ہوتی ہے، پھر یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیک کام میں کمی کی یا کوئی بری بات کی تو پیر سے شرمندگی ہوگی. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ پیر سے اعتقاد اور محبت ہو جاتی ہے، اور یوں جی چاہتا ہے کہ جو اس کا طریقہ ہے ہم بھی اسی کے موافق چلیں. سب یہی بات ہوتی ہے، ہمارے حضرت محبت ہو جاتی ہے، محبت سے سب کام بن جاتا ہے. پھر شیخ کو کہنے کے لیے وہ ہمارے حضرت فرماتے تھے انجذاب غیر شعوری طور سے وہ شیخ کو اپنا لیتا ہے، ظاہراً اور باطن کیا کہنے کے لیے. یہی سب سے بڑا فائدہ ہے، وہ شرط محبت ہے. محبت ہوگی تو شیخ کا رنگ آ جائے گا، پتا بھی نہیں چلے گا، پھر دن پہ چلنا آسان ہو جائے گا. چھڑا رنگ تو اگر دن پہ نہیں ہٹے گا پھر میں تو نہیں کر سکتا. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ پیر اگر نصیحت کرنے میں سختی یا غصہ کرتا ہے تو ناگوار نہیں ہوتا، پھر اس نصیحت پر عمل کرنے کی زیادہ کوشش ہو جاتی ہے. خیر اب تو بہت کم ہے ایسے. اور بھی بعض فائدے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، وہ ان کو حاصل ہوتے ہیں. وہ بتایا نہیں کیسے بتائیں، کسی شخص نے آم کبھی نہ کھایا ہو بتاؤ اس کو کہ آم کیسا ہوتا، بتا سکتے ہیں؟ کھاؤ گے تو پتا لگے گا. اور بھی مثال ہے، کیسے بتائیں؟ وہ حاصل ہونے ہی سے معلوم ہوتے ہیں. فرما دیں اگر مرید ہونے کا ارادہ ہو تو اول پیر میں یہ باتیں دیکھ لو. اب اندھا دھند جس کو چاہا، اگر بھائی ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں تصاویر کی چاہتے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے شیخ کہیں شیخ ہو گئے آپ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مخالفت ہو. دیکھ لینا چاہیے، نہ محرموں سے اختلاف ہے پھر بھی شیخ قریب پیر، ایسے پیر تو ڈاکو ہیں، قریب بھی نہ جاؤ. سب سے پہلے دیکھو کہ سنت پہ کتنا عمل ہے، اور سنت میں بس اتنا دیکھو جہاں پہ سنت پہ عمل نہیں تو حضور تو نہیں. اب چاہے کوئی بزرگ ہو اس کی وجہ سے سنت پہ ظاہر عمل نہ ہو رہا ہو وہ تو خیر. ایک یہ کہ وہ پیر دین کے مسئلے جانتا ہو، شرع سے ناواقف نہ ہو. دوسرے یہ کہ اس میں کوئی بات خلاف شرع نہ ہو. اور جو عقیدے تم نے اس کتاب کے پہلے حصے میں پڑھے ہیں یعنی بہشتی زیور میں، ویسے اس کے عقیدے ہوں. اور جو جو مسئلے اور دل کے سنوارنے کے طریقے تم نے اس کتاب میں پڑھے ہیں، شکر صبر اور کیسے حسد کو دور کیا جائے اور عجب کو دور کیا جائے، کوئی بات اس میں ان کے خلاف نہ ہو، تب ہے شیخ نے یہ دیکھنا پڑے گا. تو ایسے تھوڑی پتہ چلے گا ایک بات کی مجلس میں یا ایک بیان سن لیا، بیان سننے سے پتہ چل جائے گا. اول تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں جھوٹے میں، پتہ چل جاتے ہیں. صاحب جن کی نظر صحیح ہوتی ہے ایک بیان پتہ چل جاتا ہے. چنانچہ ایسے ہوا، ایک مرتبہ امریکہ جانا ہوا تھا تو وہاں کوئی صاحب آئے تھے، ان کی ٹیپ ریکارڈ میں کسی نے سنائی کہ یہ آتے ہیں ان کا ہم گاڑی، چند جملے ہی سنے تھے میں نے، بھائی اسلام معلوم ہو. بعد میں پتا چلا تو واقعی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ اتنا صاحب ہے، میں نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، مشہور ہستی. ادھر سے نظر پڑی اللہ اللہ شریف کے خلاف وضع لباس، یہ کہاں سے اللہ تعالیٰ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ اب بیانات بہت ہیں، بہت دیکھنا چاہیے. اور سب سے پہلے آج کل تو مثال سمجھ لو، جو بھی شخص ٹیلی ویژن اور تصاویر میں مبتلا ہے اس پہ آتا ہے، اس کو کوئی ہوا ہی نہیں لگی. حق تعالیٰ کی محبت کی ہوا نہیں لگی، وہ کیا بتائے گا دوسروں کو؟ وہ خود ہی خالی ہے، تو خود گناہ میں مبتلا ہے. وہ کیا دین ہے؟ وہ دین کہاں پھیلا رہا ہے؟ تو گناہ پھیلا رہا ہے. ایسے کوئی پاس ہی نہ جاؤ، ایک منٹ یہی کر جائے گا، گھر جا کے دیکھو کیا حال ہے.
اس قسم کا ماحول ہے. ملو جلو بہت ہی اچھی طرح سے چھان پٹک دینا چاہیے شہر بنانے سے پہلے. بنا لو خوب اچھی طرح سے طے کر لو اس کے ساتھ, پھر نہ کسی اعتراض کرو. تیسرے وہ کمانے کھانے کے لیے پیری مریدی نہ کرتا ہو. چوتھے کسی ایسے بزرگ کا مرید ہو جس کو اکثر اچھے لوگ بزرگ سمجھتے ہو, اچھے لوگ. پانچویں اس پیر کو بھی اچھے لوگ اچھا کہتے ہو, اچھے لوگ اچھا کہتے ہو. چھٹے اس کی تعلیم میں یہ اثر ہو کہ دین کی محبت اور شوق پیدا ہو جائے, راستہ کھلتا چلا جائے, معلوم ہو جائے, گناہ سے نفرت ہوتی جائے, صاف پتا چلے گناہ کیا ہے. یہ بات اس کے دوسرے مریدوں کا حال دیکھنے سے معلوم ہو جائے. اگر دس مریدوں میں پانچ چھ مرید بھی اچھے ہوں تو سمجھو کہ یہ پیر تاثیر والا ہے. اچھے سے مراد یہ گناہ سے بھاگتا ہو. آج کل پردہ, تصاویر, موسیقی, یہ تو بڑے اچھے ٹیسٹ ہیں, ظاہری ٹیسٹ بہت سارے, اس لیے اکثر کام بن جاتا ہے. اور ایک آدھ مریض کے برے ہونے سے شبہ مت کرو, ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں, ان کو ہمارے شروع بگا دے تھوڑا ہی اسلح ہو جائے. اور تم نے جو سنا ہوگا کہ بزرگوں میں تاثیر ہوتی ہے, وہ تاثیر یہی ہے. اور دوسری تاثیروں کو مت دیکھنا کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں اسی طرح ہو جاتا ہے, اور وہ ایک چھو کر دیتے ہیں تو بیماری جاتی رہتی ہے. یہ کوئی بات نہیں, تو ہندو بھی کر دیتا, ہندو بھی بیماریوں کو غائب کر دیتے. وہ جس کام کے لیے تعویذ دیتے ہیں وہ کام مرضی کے موافق ہو جاتا ہے, یہ کوئی پہچان نہیں. وہ ایسی توجہ دیتے ہیں کہ آدمی لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک مسمرزم والے بھی کر دیتے ہیں, یہ کیا بات ہے. ارے بھائی گناہ نظر آنے لگ جائے, ایک گناہ کی طرف توجہ نہیں تھی, ادھر توجہ ہو گئی, اس کی خرابی پتہ چل گئی, اب اس عمل میں تغیر آنے لگ گیا, اب یہ سمجھو یہ ہوا. یہ ہے تاثیر. ان تاثیروں سے کبھی دھوکہ مت کھانا لوٹ پوٹ والے. اور ساتویں اس پیر میں یہ بات ہو کہ دین کی نصیحت کرنے میں مرید کا لحاظ ملاحظہ نہ کرتا, بیجا بات سے روک دیتا. جب کوئی ایسا پیر مل جائے تو بڑی نعمت سمجھنا چاہیے. اگر لڑکی کنواری ہو تو ماں باپ سے پوچھ کر, اگر شادی ہو گئی ہو تو شوہر سے پوچھ کر, اچھی نیت سے یعنی خالص دین کے درست کرنے کی نیت سے مرید ہو جاؤ. اور اگر یہ لوگ کسی مصلحت سے اجازت نہ دیں تو مرید ہونا فرض تو ہے نہیں, مرید مت بنو. البتہ دین کی راہ پر چلنا فرض ہے, بدون مرید ہوئے بھی اس راہ پہ چلتی رہو. عجیب مضامین حکیم الامت تھانے میں نکلنا رہے کی عجیب بات ہے. شاہی خاندان کو داڑھی کی قدر تھی, کون یہ تھی مجھے تو تاریخ پتا نہیں, سریا بیگم کو گھس گئی. سریا بیگم جب لندن پہنچی تو ملکہ جارج پنجو سے بھی بال کٹوانے کو کہا. انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے شاہی خاندان میں عورتوں کا بال کٹوانا اور مردوں کا داڑھی منڈوانا عیب ہے. ساجن کی رکھی آج کل بھی ایسی عورتیں نکل آئیں طرح طرح کی وہ پھیلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم تو تبلیغ کرتے ہیں. ارے بھائی تم تو خود ہی تم کیا تبلیغ کرو گے, اپنی اصلاح پہلے کرو. شیخ کے ساتھ گستاخی سے پیش آنے والا برکات باطنی سے محروم ہو جاتا. ایک شخص نے عرض کیا کہ شیخ کے ساتھ جو نسبت ہے کیا وہ بھی قطع ہو جاتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں شیخ کے ساتھ جو نسبت ہے وہ بھی قطع ہو جاتی. دیکھیے یہ ہے گستاخی بڑی خطرناک چیز ہے.
اس سے بڑا بھاگنا چاہیے. بعض لوگ بے دھڑک کہتے ہیں اور بات کہیں پہنچ جاتی ہے شیخ پہ یا شیخ کے شیخ پہ یا شیخ کے شیخ پہ, سلسلے میں کہیں بھی بات جا کے پڑے گی وہی سے سلسلہ بن جائے, اس وقت ختم ہو جائے. فرمایا کہ گو یہ معصیت نہیں ہے, ایک آدمی تو کچھ کہہ دیا یہ کیا معصیت, معصیت تو نہیں گناہ تو نہیں, مگر خاص اثر اس کا معصیت سے بھی زیادہ ہے, گناہ سے بھی زیادہ ہے. اس طریق میں سب کوتاہیوں کا تحمل ہو جاتا ہے مگر اعتراض اور گستاخی کا نہیں. ہر کی گستاخی کند اندر طریق, کسی کے درپے ہونا مناسب نہیں. فرمایا کہ حالات میں اصلاح متردد کی ہوتی ہے, اصول سمجھنے کی. کیسا عجیب ہے, حکیم الامت تبھی تو حکیم الامت ہے. اصلاح کس کی ہوتی ہے؟ متردد کی. اس کو تردد ہو, پہلے جنگ کیے بیٹھا کہ میں صحیح ہوں, اس کی اصلاح. وہ تو خود ہی ماشاءاللہ صاحب الرائے ہے. فرمایا حالات میں اصلاح متردد کی ہوتی ہے اور جو کسی خاص خیال میں جزم کیے ہو اس کی نہیں ہوتی. اس لیے ہم کسی کے پیچھے کیوں پڑیں, جب حق واضح ہو گیا, کتابیں چھپ گئیں, اب کچھ ہی ہو, اب حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سب کچھ کر کے چلے گئے, اب ہم ان سے ہٹیں؟ ہٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو چاہیے کہ خدا سے صحیح تعلق پیدا کرے. فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ بڑے متکبروں اور فرعونوں کی گردنیں اس کے سامنے جھکا دیتے. تکبر کا علاج, تکبر بڑی سخت بیماری ہے اور اس کا مادہ ہر شخص میں ہے, بس دھوکہ وہی ہوتا ہے سمجھے صاحب, ہمارے اندر تو تکبر نہیں, ایسا سمجھنے والا تو تکبر میں مبتلا ہے, کیونکہ مادہ تو موجود ہے, اس کے تقاضے موجود ہیں. عمر بھر رہے ہیں, عمر بھر رہے ہیں, ہوشیار رہ کے اس تقاضے کی مخالفت کی جائے. تحریر فرمایا کہ تکبر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کمال میں اپنے کو دوسروں سے اس طرح بڑا سمجھے, ہم تو کمپیوٹر کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, کمال ہے جو کمال مجھے حاصل ہو, کہاں یہ ہے تو ایسے ہی ہے, جفنا فن میں ہمیں کمال ہے. تحریر فرمایا کہ تکبر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کمال میں اپنے کو دوسروں سے اس طرح بڑا سمجھے کہ اس کو حقیر و ذلیل سمجھے, یہ تو ایسی ہے, بول دیتے ہیں وہ تو مجھے, اس کو کیا پتا, حقیر سمجھ رہا ہے, مجھے کیا پتا, اس کو کہاں پڑھانا آتا ہے, پڑھانا تو مجھے آتا ہے, وہ انجینئر کہاں ہے, وہ تو جاہل ہے, دوسروں کو حقیر سمجھ رہے, خود قابل. کھانا تو ہمیں پکانا آتا ہے, جیسا مجھے آتا ویسا تو کسی کو نہیں آتا, اور اس کو کیا آتا ہے, یہ دو چار مسالے ملا کے بنا دیتے. علاج یہ ہے کہ اگر یہ سمجھنا غیر اختیاری ہے تب تو اس پر ملامت نہیں, غیر اختیاری پہ تو کوئی گناہ ہی نہیں, بشرطے کہ اس کے مقتضی پہ عمل نہ ہو, یعنی ایسی باتیں نہ کہو, یعنی زبان سے اپنی تفضیل اور دوسروں کی تلخیص نہ کرے, اپنی فضیلت بیان فرما رہے ہیں دوسروں کو نہ سلا رہے ہیں, اور بعض بڑے قابل ہوتے ہیں ویسا گھما پھرا کے جو ظاہر بھی پکڑے بھی نہ جائے, گھما پھرا کے یوں کر بیٹھتے ہیں, نیت کے اوپر ہے, نیز دوسرے کے ساتھ برتاؤ تحقیر کا نہ کرے. بھائی یہ سب سے اہم ہے, اگر تکبر سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو توازن اختیار کرو, اور توازن یہ ہے کہ نیچے تامال ہو جاؤ, مرد ہو یا عورتیں, دوسرا ہے آپ کا ساتھی ہے دوست ہے, اس کے سامنے نیچے ہو جائیں, باتوں میں بھی نیچے ہو جائیں, اس نے کوئی بات کہی جی حضور جی ہاں جی چپ چاپ سے سن, اسی کی بات کو اونچی کر دیں جب تک دین کے خلاف نہ ہو, دین کے خلاف وہ چپ ہو جائیں, اور بیٹھنے میں اٹھنے میں اپنے کو نیچا کریں, بولنے میں اپنے کو نیچا کریں. اور یہ تو ظاہری ہوا, قلب میں بھی ایسے سوچو, ورنہ قلب اصل گناہ تو تکبر کا قلب میں ہو رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے یہ ظاہری تدبیریں کی جا رہی ہیں, اب اوپر اوپر سے کیا اور اندر قلب میں وہی معاملہ ہے, تب اصل تو قلب کا, قلب کو روکنا.
چنانچہ فرماتے ہیں اگر قصدن ایسا سمجھتا ہے، یا سمجھنا تو بلا قصد ہو لیکن اس کے مقتضائے مذکور پر بقصد عمل کرتا ہے، تکبر کا تقاضا ہے اس پہ قصدن عمل کرتا ہے، اگرچہ وہ خیالات جو آ رہے ہیں وہ غیر بلا قصد ہیں، تو مرتکب کبر کا اور مستحق ملامت اور عقوبت ہے اگر اس علاج کے ساتھ زبان سے بھی اس کی مد و ثنا کرے، یعنی جس کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ حقیر ہے، اب ان کو کہاں پڑھانا آتا ہے، اب ان کو کہاں نہیں، ان کو تو بڑا اچھا پڑھانا آتا ہے، وہ تو بڑا عمدہ کام کرتے ہیں، وہ تو بڑا عمدہ کھانا پکاتی ہے، ہم کہاں ان کے جیسا پکا سکتے ہیں، یہ ہوئی بات، یہ تو علاج ہے، لیکن اصل تو دل کے اوپر ہے، وہ تاخت دیکھ رہے ہیں، تو علاج میں آسانی کے لیے اور برتاؤں میں اس کی تعظیم کرے، برتاؤں میں تعظیم کرو، عظمت کا اظہار، وہ عظیم ہے، تو یہ آون فی علاج ہے، یعنی اس سے مدد ملتی ہے، اصل چیز تو قلب ہے، صاحب نے فرمایا کہ نماز میں جی نہیں لگتا، آپ لوگوں کو سب کو دعا معلوم ہوگا اس کا، فرمایا کہ نماز میں جی لگتا نہیں